بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت 12 نمبر سے لے کے آخر تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات کے بعض پروگرام ہماری آرکائیو میں موجود، اس میں معاف کیجیے گا، ہماری ویب سائٹ پہ موجود آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سمجھنا، پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم۔ اسلام ٹائم کے بعد آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عالمی خبروں میں سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ پڑوسی ملکوں کو ایران خاص اہمیت دیتا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرانے کے لیے ویانا مذاکرات میں سمجھوتے کے حصول کی امید بڑھتی جا رہی ہے۔ عمان کی مسلح افواج کی منصوبہ بندی اور آپریشنل امور کے نائب سربراہ نے تہران میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ ہندوستان میں پیر کو پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کی 20ویں برسی کے موقع پر اس حملے میں مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں پیر کی شام مسلح افراد کے حملے میں 3 ہندوستانی سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغان جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچا ہے اور اب اسی کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے پڑوسی ملکوں میں ایران کے سفرا اور نمائندہ دفاتر کے سربراہوں کے ساتھ پیر کو ہونے والی ایک نشست میں ہر طرح کی غلط فہمی اور کشیدگی کا خاتمہ، تمام شعبوں خاص طور سے اقتصادی، دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں ہمہ جہتی، تعاون کی توسیع و تقویت، نیز اسٹریٹجک شراکت پڑوسی ملکوں کے سلسلے میں ایران کی خارجہ پالیسی میں اہم ترجیحات رکھتی ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی زوال پذیر اور شکست سے دوچار طاقت اور نئے ابھرتی طاقتوں کے روز افزوں فروغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے سے امریکہ کا انخلاء عراق، افغانستان اور مغربی ایشیا میں اس کی پالیسیوں کی شکست و ناکامی کا شاخسانہ ہے۔ علی شمخانی نے اسی طرح کہا کہ یمن کی جنگ میں عرب اتحاد کی شکست، دفاعی طاقت کے توازن کے تحفظ کے لیے حزب اللہ لبنان کا پختہ عزم اور غاصب سے حکومت کے مقابلے میں ایک اہم طاقت کی حیثیت سے غزہ کا نمایاں ہونا علاقے میں رونما ہونے والی نئی تبدیلیوں کے واضح نمونے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب سے حکومت کی ایک بڑی اسٹریٹجی ایرانوفوبیا پھیلانا اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کرنا ہے۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے ویانا میں جاری مذاکرات کو مثبت اور پیشرفت کا حامل قرار دیا ہے۔ پریس ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باخری کنی نے ویانا میں 4+1 گروپ کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں کہا کہ تہران نے اختلافات کے حل کے لیے ضروری اصلاحات اور تجاویز دیگر فریقوں کو پیش کر دی ہیں، تاہم ان کی جانب سے کسی قسم کی تجاویز یا اقدام ابھی سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی اقدامات جیسے دو معاملات سے جڑے متعدد ذیلی معاملات پر اختلافات پائے جاتے ہیں، اور یہ اختلافات 6ویانہ مذاکرات کے دوران تیار کیے جانے والے مسودے میں بھی پوری طرح واضح ہیں۔ دوسری جانب ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باخری کنی نے اتوار کی شب ویانا میں بھرپور سفارتی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے روس اور چین کے مذاکراتی وفود کے سربراہوں سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا۔ یہ سے فریقی ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری ویانا مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے سے خبریں ذرائع ابلاغ کے ذریعے جاری کی جا رہی ہیں۔ خفیہ اطلاعات فراہم کرنے والا ایرانی ماہرین کا تیار کردہ پہلا بحری جہاز عنقریب بحریہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بحریہ کے سربراہ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ خفیہ اطلاعات فراہم کرنے والا یہ بحری جہاز مکمل طور پر ایرانی ماہرین نے ڈیزائن کیا ہے اور اپنی تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بحری جہاز ملکی دفاع کے لیے معلومات جمع کرنے کی غرض سے جاسوسی مشن انجام دے گا۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے بتایا کہ یہ بحری جہاز جاسوسی کے تمام تر جدید آلات کے علاوہ دفاعی ساز و سامان سے بھی لیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحری جہاز میں نصب جاسوسی کے تمام آلات بھی مکمل طور پر ایرانی ماہرین نے ڈیزائن اور تیار کیے ہیں۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرانے کے لیے ویانا مذاکرات میں سمجھوتے کے حصول کی امید بڑھتی جا رہی ہے۔ سرگئی ریووکوف نے پیر کے روز روسی خبر رسائی ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پہلے کے مقابلے میں سمجھوتے کے حصول کی امید کافی بڑھ گئی ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کا عمل یوں ہی جاری رہے گا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں ایران کی تجاویز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے تعلق سے خاصا سنجیدہ ہے۔ قابل ذکر ہے پابندیاں ہٹانے کے لیے ایران اور گروپ 4+1 یعنی جرمنی، فرانس، برطانیہ، روس اور چین کے درمیان مذاکرات کا نیا دور جمعرات کو جوہری معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ عمان کی مسلح افواج کی منصوبہ بندی اور آپریشنل امور کے نائب سربراہ نے تہران میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ عمان کی مسلح افواج کی منصوبہ بندی اور آپریشنل امور کے نائب سربراہ بریگیڈیئر عبدالعزیز بن عبداللہ المنظری نے جو ایک وفد کے ہمراہ ایران کے دورے پر پیر کو تہران پہنچے ہیں، ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی۔ تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات اور تعاون کی توسیع کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں فریقین نے اسی طرح فوجی تربیت، دہشت گردی کے خلاف مہم اور اغیار کی مداخلت کے بغیر علاقے میں قیام امن کے بارے میں گفتگو کی۔ ہندوستان میں پیر کو پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کی 20ویں برسی کے موقع پر اس حملے میں مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ہندوستان کے نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو، لوک سبھا کے اسپیکر اور وزیر دفاع نے پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس پر دہشت گردانہ حملے کی 20ویں برسی پر مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے علاوہ وہاں پہ پھولوں کی چادر چڑھانے کے پروگرام میں شرکت کی۔ کئی ممبران پارلیمنٹ اور رہنماؤں نے 2001 کے دہشت گردانہ حملے میں مارے جانے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو یاد کیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں پیر کی شام مسلح افراد کے حملے میں 3 ہندوستانی سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مسلح افراد نے سری نگر کے علاقے پنتھ چوک میں پولیس کی بس پر حملہ کر دیا جس میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 5 سیکیورٹی اہلکاروں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ حملہ جموں کشمیر پولیس کی 9ویں بٹالین کی بس پر کیا گیا۔ سبھی زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کو سری نگر کے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ حملے کے بعد فوج اور سیکیورٹی اہلکاروں نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ قبل ازیں سری نگر میں ہی سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں 2 عسکریت پسند مارے گئے تھے۔ قبل ازیں سری نگر میں ہی سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں دو عسکریت پسند مارے گئے تھے۔ پولیس کے اس انکاؤنٹر پر مقامی شہریوں نے احتجاج بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس نے انہیں پکڑ کر زبردستی مارا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ افغان جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچا ہے اور اب اسی کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا، لیکن آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں کامیاب نہیں ہوا۔ عمران خان نے امریکی عہدیداروں اور تھنک ٹینک کے اس طرح کے بیانات پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اتحادی ممالک میں سے کسی نے بھی اتنی بڑی قربانی نہیں دی جتنی پاکستان نے دی۔ انہوں نے کہا کہ افغان جنگ میں پاکستان نے 80,000 لوگوں کی قربانی دی۔ انہوں نے ساتھ ہی مغربی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بھی کسی مغربی ملک کے اخبار نے پاکستان کی تعریف نہیں کی بلکہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان نے کہا کہ غلطیاں امریکہ اور مغربی ممالک کر رہے ہیں اور قربانی کا بکرا پاکستان بن رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر ماضی میں امریکہ کی بمباری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے آپ کو امریکہ کے اتحادی بھی کہہ رہے تھے اور امریکہ ہم پر بم بھی برسا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دور ہمارے ملک کا تاریک دور تھا۔ جنوبی لبنان کے شہر سور میں برج شمالی میں آکسیجن کیپسول کے گودام میں دھماکے میں جان بحق ہونے والے فلسطینیوں کی آخری رسومات کے دوران ہونے والے حملے میں 10 افراد جان بحق اور زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان کے شہر سور میں فلسطینیوں کو کیمپ برج شمالی میں آکسیجن کیپسول کے گوداموں میں دھماکے میں مارے جانے والوں کی آخری رسومات کے دوران ہونے والے حملے میں 3 افراد جان بحق اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے جنوبی لبنان کے شہر سور میں فلسطینیوں کی آخری رسومات میں شریک لوگوں پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز اور مسلح حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ لبنان کی سیکیورٹی فورس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ لبنان کی ریڈ کراس کمیٹی نے اعلان کیا کہ فائرنگ کے اس واقعے میں مارے جانے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں ممکنہ طور پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ لبنان کے شہر سور میں جو شمالی فلسطینی کیمپ میں ڈیزل کے ایک ٹینک میں آگ لگنے کے بعد یہ آگ قریب میں واقع مسجد اور ہتھیاروں کے گودام تک پہنچ گئی، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گودام فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس سے متعلق تھا۔ ہمارے نمائندے نے لبنان کے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ برج شمالی میں ہونے والے دھماکے میں 12 افراد جان بحق اور 20 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ جنوبی لبنان میں امن و سیکیورٹی کو متاثر کرنے کے لیے کسی بھی طرح کے تخریبی منصوبے پر عمل درآمد غاصب صہیونی حکومت کے مفاد میں ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جنوبی لبنان میں اس وحشیانہ جرم کا ارتکاب اس حساس علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو نشانہ بنانے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ فلسطین کی تحریک فتح سمیت تمام فلسطینی گروہوں سے اس جرم کے ارتکاب کی شدید مذمت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اس تخریبی منصوبے کے ذمہ دار عناصر کو لبنان کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ مارب کو متعدد بار اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب یمنی فوج نے ایک اہم سعودی فوجی کمانڈر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ الہی اب کسی طرح مت بدل جائے۔ مدینے کو پہنچے کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو, اک ریشا کالی کملی کا مجھ کو, میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے, میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, میری بے چین نظروں کو دکھا دے خضرا, میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا, تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے, تمنا میرے معبود کھل جائے. الہی اب کسی
اور سمجھ. اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم, جس کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, سلسلے وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری. آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی, اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے, اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں, اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے, وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے, اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی. اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا, اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے. ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے, اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے, یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے یا نہیں, یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا, اس کی دوام, وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے. عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات جسے اصول دین کہا جاتا ہے, اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے. اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے. توحید یعنی اللہ کو, خالق کائنات کو ایک ماننا. اس میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے, کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے, پیدا کیا ہے. نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے, اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے, ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے, ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے, اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے, اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے. ناظم, کائنات کا ناظم یعنی خدا, کسی جگہ پر محدود نہیں. خدا کسی آسمان پر محدود نہیں, بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں. ہم مخلوقات الہی خلق ہونے کے بعد, پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے, ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے. ہم ہر لحظہ, ہر آن اور ہر وقت و سیکن اللہ کے محتاج ہیں. دیکھیں, اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں, گاڑی کو, گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں. اس میں مختلف نٹس ہیں, پلاسٹک کی بنی ہوئی, لوہے کی بنی ہوئی, مختلف اشیائیں, مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں سینکڑوں کے حساب سے. انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے. یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, سریے کی, لوہے کی, اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے. اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے. لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ پہلے سے موجود تھا, انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی. اسی طرح مکان میں کے اجزاء پہلے سے موجود تھے, اینٹیں موجود تھیں, سریا موجود تھا, مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی, ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا. مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا, پیدا نہیں کیا, وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء. مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء, پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا, انہیں پیدا نہیں کیا. لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں, آپ اپنے ذہن میں مثلاً کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں, آپ کر سکتے ہیں, انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے. آپ سوچیں مثلاً دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے, کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے. تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں, عطا آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے, جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں, یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے, اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے, جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے, مرکوز رہتی ہے, وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں, وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا, جو میٹر تھا, میٹیریل تھا, مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا, اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلاً اس بلڈنگ کا, اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو, لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد, بننے میں مستری کے محتاج تھی, لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے, وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی, تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی, وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے, اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں, وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں, اور اس کا میٹیریل بھی ہمارے ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا, اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے, وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے, لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں, وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں, یعنی وہ ناظم بنائیں, اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے, تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے, اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے. لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو, تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی, جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی. یا گھڑی مثلاً دیکھیں, وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے, اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو, لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے, اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی. اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے. اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی. اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے، مستری اگر مر بھی جائے تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی. اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو، میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا. لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی. لہذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے. پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے. تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگی ان میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو. اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے. اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے. جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے. پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں. یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے.
یہ ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے. اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے. لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی.
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اس چیزیں ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے۔ دیکھیں مثلاً ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے، اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں۔ باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، یہ آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں۔ اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے۔ اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی، تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا۔ دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کہکشائیں، گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے، کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے۔ بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے، یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں. اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا. اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا. لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے. مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائے اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائے اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر، جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائے. یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائے، اس کی دم بنائے، دوسرا اس کا جسم بنائے اور تیسرا اس کا سر بنائے، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے، جس نے دم بنائی ہے، اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے، کسی خاص سائز کا بنایا ہے، جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا، اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو عطا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے. اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا. چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا. اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا. ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے. اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں. یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے. وہ خدا جو مستقل نہ ہو, وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو, وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو, وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو, وہ خدا ہی نہیں, چونکہ وہ خود محتاج ہے, چونکہ وہ خود کمزور ہے, ضعیف ہے, جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے, جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے, جو دوسرے خداؤں کی حامی بننے کا محتاج ہے, وہ خود محتاج ہے, ناقص ہے, کمزور ہے, محدود ہے, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو, جو لامحدود ہو, جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا, وہ اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے, تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو, اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو, اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے, جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.